الحمد ولله الذي لا يبلغ مدده القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وأوتد بالسهول ميدان أرضه الصلاة والسلام على النبي الأمي صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك وبحبل الشرف الأطول والناصع الحسبين في ذروة القاهر الأعبل والثابت القدم على تحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الطيبين الطاهرين الأبرار المصطفين الأخيار أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سرمائے ملت سید الشہداء ہیں یہ ہمارے بچے جن کی انگلی پکڑ کے ہم اپنے ساتھ یہاں اس فرش ادا پہ لاتے ہیں. دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ غم منانے والے لوگ موجود ہیں ان کے دلوں پر یہ بات نقش ہے کہ جب بھی سال شروع ہو تو اس غم کی یاد تازہ کر لی جائے کہ جس غم نے ہم کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم صحیح معنی میں مومن کہلانے کے مستحق. عزیز اور دوستو, کبھی آپ تنہائی میں اس بات کو ضرور سوچیں, فکر کریں, غور کریں. جب استراحت کے لیے لیٹیں تب یہ بات سوچیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے, وہ کون سا ایسا جذبہ ہے, وہ کون سی ایسی قوت و طاقت ہے کہ آپ کو ہر سال اسی طرح سے کہیں بھی آپ ہوں اس فرش ادا پہ لے آتی ہے اور طبیعت اس وقت تک نہ سکون پاتی ہے نہ قلب مطمئن ہوتا ہے جب تک آپ یہاں اس فرش ادا پہ آ کر اپنے آپ کو ان ہمام کے ساتھ حضرت سید الشہداء کے غم میں شامل نہ کر لیں اور آنکھوں سے چند اشک نہ نکل جائیں. یہ کون سی طاقت ہے عزیزو اور دوستو؟ لہذا بات وہیں تک پہنچتی ہے کہ جب سرکار حتمی مرتبت کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد یہ علم ہو گیا کہ مجھے یہ قربانی عظمیٰ پیش کرنا ہے اور انہوں نے بیوی کے سامنے اس بات کو پیش کیا تو بیوی نے صرف یہی ایک سوال کیا تھا, بابا کون ہوگا اس وقت جو میرے بچے کا بریا کرے گا, ماتم کرے گا, اس کی یاد منائے گا, اس کا شوق منائے گا, کون ہوگا؟ تو سرکار نے یہ وعدہ کیا تھا بیٹی سے کہ بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا. آپ دیکھیں کہ اس قوم کا بچہ بچہ جو ہے وہ اس نوعیت سے آگے بڑھتا ہے. یہ کون سی چیز ہے جو بچوں کو اس بات پر آمادہ کر دیتی ہے کہ باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ नंगे जिस्म पर मातम करते हैं तो ये बच्चे भी उसी तरह से आगे बढ़ के अभी 4 बरस का सिन है, 6 बरस का सिन है, मातम करते हैं, जंजीर लगाते हैं, खून बहाते हैं। अजीज और दोस्तों, ये सब क्या चीज है? कभी आप फिक्र करें और गौर करें, ये बात इस बात को आदमी की तरफ दावत देती है कि यकीनन कोई सिलसिला ऐसा चला आ रहा है जो तहारत का सिलसिला है, जो नसबी सिलसिला है, जो सुल्फी सिलसिला है, ये पाकीजगी का सिलसिला है, ये कल्ब जिनके पाक है, जिनके मुतहर है, वो कहीं पैदा हुए हो, किसी घर में पले बड़े हो, किसी दुनिया के अंदर रहे हो, लेकिन अगर वो ये वादा करके आए हैं और उनकी तहारत मौजूद है तो वो इस पर ज्यादा पे जरूर आते हैं और अपने आप को सफेदा में शामिल करते हैं। दोस्तों, वर्षे गुजर गई और हम अपनी आंखों से इस बात को देख रहे हैं कि सारी दुनिया के अंदर आज जहां भी ये मोमिनीन हैं, गम सैयद शहदा सबसे पहला इनका जो कोशिश और आमादगी होती है दुनिया में कहीं भी हो कि ये इंतजाम हो जाए। दोस्तों, और अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप, अल्लाह का फजल है और एहसान है कि उस नहीं पर है कि परवरदिगार आलम का वादा है, जैसे अल्लाह के रसूल का वादा है वो पूरा हो रहा है, ऐसे ही अल्लाह का भी वादा है कि तुम इतनी कोशिश करोगे तो मैं इतनी तौफीक शामिल कर दूंगा ताकि तुम्हारी कोशिशें रायगा न जाने पाए। अजीज और दोस्तों, चूंकि ये उसका वादा है लिहाजा आप देख रहे हैं और हमने भी गौर किया है कि कैलगरी में हमने पहले भी मजलिसें पढ़ी हैं और बरसों पहले भी पढ़ी हैं, 10 बरस पहले, 15 बरस पहले, हो सकता है कि अदद में कुछ कमी बेशी हो, लेकिन अब ये इस वक्त कैलगरी हुसैनिया की जो सूरत हाल है उसमें बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे जवान हो रहे हैं, कुछ बच्चे बुलूग की हदों में पहुंच रहे हैं, कुछ बुलूग से आगे बढ़ रहे हैं, तो परवरदिगार आलम ने भी एक ऐसा इंतजाम किया है। ये इंतजाम उसकी तरफ से होता है कि आपके पास एक ऐसा रेजिडेंट आलिम आ जाए कि वो अपनी काबिलियत के सबब से शोहरे आफाक पर हो। ये बार बार जो मैं यहां मेंबर से अर्ज करता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, उन्होंने इस बात के लिए मुतनब्बे नहीं किया है कि मैं कहूं, चूंकि मुझे दर्द है इन बच्चों का, मैं ये चाहता हूं कि जैसे बुजुर्ग जो है वो भी इल्म हासिल कर ले, दारुल अदब तय कर ले, उनसे इस्तफादा कर ले, जब वो इस्तफादा करेंगे तो उनके बच्चे खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे और इस्तफादा करेंगे। देखिए, जो दर नजर से होके आता है, मुझे ये तौफीक नहीं मिली, मैं एक तालिब इल्म आदमी हूं, कोशिश करता रहा हूं, मदरसे में पढ़ा हूं, लेकिन नजफ नहीं जा सका। ये शख्सियत जो बरसा बरस नजफ में जिंदगी गुजार के आई है, जिसने बाबे मदीनतुल इल्म के दर से हुसूल इल्म किया है और अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा खिदमात में पाकिस्तान में गुजारा है, आज हम और आप इस कैलगरी में खुश नसीब है कि आपके दरमियान वो शख्स मौजूद है। दोस्तों, और जाहिर है कि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उस वक्त के अदवार में ये बात बहुत ही एजाज समझी जाती थी कि जब सर पर इमामा अमामा मौजूद हो। आज तो जिसने चाहा अमामा पहन लिया, खुद कुछ लोगों ने अमामे पहन लिए, लेकिन अमामे का वकार और इज्जत यही थी। हमारे यहां जो बुजुर्ग हस्तियां हैं, इतनी काबिल हस्तियां हैं, हमारे ही एरा में मुस्तफा हुसैन साहब जौहर अल्लाह मकामहू के फर्जंद तालिब जौहरी साहब हैं, आप देखें कितने काबिल हैं, सर पे अमामा नहीं रखते। आप इसी तरह से देखें कबला कप्पन साहब के फर्जंद कलबे सादत साहब कितने बड़े आलिम हैं, अपने वक्त के, सर पे अमामा नहीं रखते। इसलिए अमामे का एक वकार है, अमामे की एक इज्जत है, अमामे की वो सूरत हाल है कि आप उससे सवाल करें तो आपके सवाल को रायगा न जाने दे, सवाल का जवाब दे, फिक्र में आपकी बात समझा दे, उसूल में आपकी बात समझा दे, फिक्र में शुबा हो तो उस शुबे को आपके लिए निकाल दे, उस शुबे को यकीन में बदल दे। अभी तो दोस्तों, और मैं आपसे वाकई व्यक्त कर रहा हूं कि जो लोग नजफ से पढ़ के आए और आज जो कुम से पढ़ के आए हैं, उनमें काफी हद तक फर्क महसूस करता हूं, क्योंकि वहां जल्दी जल्दी मंदिरों को तय करके तालीम दिलवा के सर पे अमामा रख के भेज देते हैं ताकि तबलीगात करें, लेकिन नजर को उसूल ये था कि जब तक के पढ़ते नहीं है, जब तक के तोड़ते नहीं है, जब तक के देखते नहीं है, लिहाजा जितने भी नजर के पढ़े हुए उलमा हैं ان کو آپ دیکھ لیں, ان کی صلاحیت کو دیکھیں, ان کی قابلیت کو دیکھیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تنظیم کو اس بات کے لیے کوشا رہنا چاہیے. اور دیکھیے جو بات میں کہتا ہوں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتی, اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مداد العلماء کافضل دماء الشہداء, کہ علماء کی وہ سیاہی جس سے وہ لکھتے ہیں, جس سے وہ تحریر کرتے ہیں, جس سے بات ہم تک پہنچتی ہے, جو طریقہ کار ہے بات کو آگے بڑھانے کا, جو قرآن اور رسول اور سنت سے طریقہ کار دیا ہے, وہ سیاہی جس سے وہ لکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے بنسبت شہداء کے خون سے. عزیز اور دوستو یہ سرکار نے بات کہی ہے. کیوں کہی؟ اس لیے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں, ہم اس کے مقصود کو سمجھیں. لہذا ہم کو چاہیے کہ وہ اعزاز, وہ احترام, وہ دانو ادب سب موجود رہے اور ہم اس سے استفادہ کریں. صلوات علی محمد و آل محمد. آپ سب کے علم میں ہے کہ میں نے ایک مختصر سے قرآن مجید کا سورہ جس کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا ہے, جس کو سورہ عصر کہتے ہیں, جس کا شرف یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نماز کی تعقیبات میں اس کو تلاوت کرتے رہیں تو سرکار نے یہ فرمایا ہے, اے میں معصومی سے بات ہم تک پہنچی ہے کہ آپ کے چہرے چاند چودھویں چاند کی طرح سے تاباں ہوں گے جب آپ محشر میں محشور ہوں گے. عزیز اور دوستو یہ سورہ کی تلاوت کا کمال ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے ظاہر اور مواطن جو ہیں ان کی کیا کیفیات ہوں گی. پروردگار عالم نے زمانے کی قسم کھائی ہے, یہاں زمانے کی کوئی قید نہیں ہے, ہر زمانے کی بات ہو رہی ہے, ہر زمانے میں اس نے انتظام کیا ہے ہدایت کا. کوئی زمانہ اس نے ایسا خالی نہیں رکھا ہے کہ ہدایت کا انتظام نہ ہو. اس لیے لازمی امر یہ آتا ہے کہ اگر پچھلے زمانوں میں اس نے مسلسل ہدایتوں کا انتظام کیا ہے, عزیز اور دوستو, اور 1,24,000 انبیاء اور مرسلین اس نے ہدایت کے لیے بھیجے ہیں, اور اس کے بعد جب سرکار تشریف لے جائے اور سلسلہ اسلام ہدایت نہ ہو تو بات سرکار تک نہیں آتی ہے, بات اللہ کے عدل تک جاتی ہے کہ پچھلی امتوں کو تو اتنے اتنا مقام بتا کہ وہ سب قسم انبیاء اور مرسلین ہدایت کے لیے آتے رہے, اب رسول کے بعد یہ سلسلہ خالی ہو گیا. اس لیے ہم اور واحد ہم, یعنی وہ جو مسلکی اہل بیت رکھتے ہیں, وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ عادل ہے, اور ہمارے اصول میں یہ بات ہے کہ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں. جہاں ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں وہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے, اور جب وہ عادل ہے تو یہ لازم ہے کہ سلسلہ ہدایت اسی کی طرف سے جاری رہے. اس لیے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے, اور جو اس گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے انہوں نے قلب کیا, انہوں نے کوشش کی, چونکہ ان کا حافظہ, ان کے ذہن, ان کی صلاحیت, ان کی نسل, ان کا سلوک اور ان کا رحم وہ سب متاہر تھا, جس کے سبب سے وہ ادھر پلٹ کے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہی بہترین دروازہ ہے. باب مدینہ العلم کے پاس سے جو علم کے عہدے کھلتے ہیں, رسول اللہ کی امیج کو جو باب مدینہ العلم نے پہچنوایا ہے, جو ان اہل بیت نے پہچنوایا ہے, دنیا والوں نے تو امیج کو ڈیمیج کر دیا. اگر کوئی بچانے والا ہے رسول کی امیج کو تو صرف اہل بیت اٹھا رہے ہیں. جمعے کی تقریر ہوگی اس کے اندر ایک خاص پیغام میں قوم کو دینا چاہتا ہوں, خاص کر اپنے جوانوں کو, اپنے بچوں کو, ان جوانوں کو جو ماں باپ کے ساتھ جی رہے ہیں, ان ماں باپ کو جو بچوں کو لے کے آگے تربیت دینا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ان ماں باپ سے کیا چاہتا ہے, پروردگار عالم ان بچوں سے کیا چاہتا ہے جن کے ماں باپ ان پہ احسان کر کے چلے گئے ہیں, تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرتے رہیں. یہ ساری گفتگو انشاءاللہ جمعے کی تقریر میں ہوگی, اور اسی حوالے سے ہوگی کہ توصیہ حق و صبر توصیے حق و صبر کا ایمان اور عمل صالح سے رشتہ, اور قرآن کے موضوع پر بھی گفتگو جاری رہے گی. اسی سورہ اثر کے حوالے سے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیے تو میں آگے بڑھوں. اور دوستو ظاہر ہے کہ آپ مسلسل اپنی تمام تر مصروفیات, کاروبار اور بچے اپنے اسکول اور کالج اور طلبہ جو ہیں وہ ہر نوعیت سے اپنی زندگی کو اس طرف لے جانے کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ ایشور سے زیادہ پیائیں. لہذا میں بہت زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں نہ لینا چاہتا ہوں, لیکن جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اس میں میری کوشش یہ ہے کہ وہ پیغام پہنچ جائے کہ یہ توصیہ حق و صبر اور ایمان و عمل صالح کا اس سے آپس میں رشتہ کیا ہے اور قرآن نے اس کے بارے میں کیا گفتگو کی ہے. بچی نے کسی نے سوال پہنچایا تھا مجھ تک کہ اس توصیہ کو ذرا واضح کر دیں, کچھ مفہوم بیان کر دیں. قرآن مجید میں یہ لفظ ایک ہی بار سورہ یاسین میں آیا ہے, اور سورہ یاسین میں جہاں یہ لفظ آیا ہے تو مترجمین نے اس کا ٹرانسلیشن جو کیا ہے وہ ٹرانسلیشن انگریزی کے اندر یہ ہے بی کوئسٹ. تو اب آپ جا کر لغت کو دیکھیے گا, بی کیو یو ایس ٹی یہ لفظ ہے جو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اصطلاح میں توصیہ. تو آپ غور کریں اور دیکھیں, جہاں تک میں سمجھا سکتا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہتر ایڈوائز ہے جو انسان کر سکتا ہے دوسروں کو بہتر ڈائریکٹ کر سکتا ہے اللہ کی طرف سے پہنچے ہوئے پیغام اور مرسل اعظم کے دیے ہوئے ہدایت کے اصولوں کو بندوں تک پہنچانے کا, ان کو دعوت دینے کا کام جو ہے یہی توصیہ حق ہے, یہی توصیہ صبر ہے. یعنی ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے رہو, ایک دوسرے کو اس بات کی ایڈوائز کرتے رہو. کہیں پر غلطی دیکھ رہے ہو بہت پیار اور محبت سے سمجھا دو یہ مناسب نہیں ہے, یہ اچھا طریقہ نہیں ہے, یہ غلط طریقہ ہے, اللہ پسند نہیں کرتا, رسول پسند نہیں کرتا, اہل بیت کو اچھا نہیں لگتا. اور اگر کوئی کام اچھا نہیں ہو رہا ہے تو اس کی دعوت دے کر کہو کہ بھائی اس کام کی طرف آؤ تاکہ رغبت دو. جو جانتے ہو وہ بتاؤ, جو نہیں جانتے ہو اس سے پرہیز کرو اور اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ ضروری ہو رہی ہے کہ نہ جاننے پر اگر کوئی یہ ظاہر کر دے کہ وہ جانتا ہے اور غلط راہ دکھا دے تو اس سے بدترین کوئی عمل نہیں ہے. سلامات پڑھنا اللہ نے قسم کھائی اور زمانے کی قسم کھائی, اور بہت سے صورتیں ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ نے قسم کھائی اور اس کے علل و اسباب بھی ہیں. چونکہ میرا موضوع ہے توصیہ حق و صبر, لہذا اسی سے مولت رہتے ہوئے اب جو میں آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں یہ سورہ بلد کی آیتیں ہیں عزیز دوستو. اور قرآن مجید میں سورہ بلد 30ویں سپارے کے اندر ہے جو جزء بنائے گئے ہیں موجودہ قرآن میں, اور اس سورے کا نشان ہے 90. اللہ قسم کھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لم يره احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين فلقتهم العقبه وما ادراك ما العقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا مقربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. اللہ نے قسم کھائی ہے, کس شہر کی قسم کھائی؟ لا اقسم بهذا البلد, مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے. اور پھر فرماتا ہے اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو. اس پیار کے انداز کو, اس رحمت کے انداز کو کسی اور کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ کو. یہ صرف رحمت للعالمین کا حق ہے, یہ سرکار ختم الانبیاء اور ختم المرسلین کا حق ہے کہ اللہ قسم بھی کھا رہا ہے اس زمین کی جہاں اس کا حبیب چلتا پھرتا ہے, اس شہر کی, اور کہہ رہا ہے تم اسی میں تو رہتے ہو. لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد, قسم ہے مجھے اس شہر کی جس میں تم رہتے ہو, جس میں تم بستے ہو, جس میں تم چلتے پھرتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی محبوب ذات ہے, ثابت ہو گیا کہ ذات بہت محبوب ہے. اس کے بعد کہا وہ والد وما ولد, تمہارے والد کی بھی قسم ہے,
اور اس والد کی اولاد کی بھی قسم ہے. یہاں مترجمہ کرنے والوں نے پیش کیا کہ اللہ نے آدم کی قسم کھائی ہے اور آدم کی اولاد کی قسم کھائی ہے. بتانا چاہتا ہے کہ کچھ خاص بات آگے کرنے جا رہا ہے, کچھ خاص گفتگو آگے کرنے جا رہا ہے. تو اب اس کے بعد کیا کہا وہ والد وہ معاملہ, لقد خلقنا الانسان فی کبد. عزیزو دوستو قرآن معجزہ ہے نا, اور ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے. یہ لقد خلقنا الانسان فی کبد جو ہے یہی معجزہ ہے. ذرا صلوات پڑھنے کو میں اس کو مشقت میں جیتا نہیں ہے. کتنی سردی ہو, کتنی گرمی ہو, برف کے طوفان ہو, کسی ایسی جگہ پھنس جائے جہاں سے نکلنا مشکل ہو, ہفتوں اور مہینوں گزر جائے اور اس جگہ اس کو رسد نہ پہنچ سکے, اس کے باوجود بھی اس مشقت میں وہ جی جاتا ہے. عزیزو دوستو اللہ نے یہ کہا ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا, لہذا کیسے سے کیسے طوفان آ جائیں, کیسے سے کیسے انوائرمنٹ ہو, کیسے کیسے حالات پیدا ہو جائیں, کیسے کیسے حوادث آ جائیں, کیسے کیسے پولیٹیکل ایشو بن کے کوشش کرتے رہے کہ استحصال ہوتا رہے ایک دوسرے کے دشمن ہو کے وہ امتی جو ہے فرقہ وارانہ ایک دوسرے کو ختم کرتے رہے. افریقہ کے اندر کتنے جنوسائڈ ہوئے, کتنا استحصال ہوا, فرسٹ ورلڈ وار میں سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے جنوسائڈ ہوئے, کتنا استحصال ہوا, اب تک مسلسل جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انسان اتنا مشقت میں ہے کہ جیے جا رہا ہے. اور ہم نے آپ نے دیکھا کہ یہ ریس آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے دنیا کے ہر گوشے کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. اور اس کے بعد سوال کرتا ہے اس انسان سے, صلوات پڑھنے تو میں اس کو کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا. یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی جبلت میں ہے اقتدار, انسان کی جبلت میں ہے اختیار, اور جب سے انسان آگے بڑھ رہا ہے وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے. ہوا و حوث اور اس کی خواہشات اس طرف لے جاتی ہیں کہ وہ سارے کا سارے عالم کا اقتدار بن کے مقتدر بن جائے اور اختیار رکھ لے اور سارے انسانوں کو اپنے زیر سایہ اور اپنے زیر محبس لے جائے. عزیز اور دوستو اس لیے اللہ نے متنبہ کیا ہے کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات پرس نہیں ہوگی اور اس سے پوچھا نہیں جائے گا, اور جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی قابو پانے والا نہ ہوگا. آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں صدام نے کتنے مظالم کیے لیکن انجام کیا ہوا. یہ اور بات ہے کہ وہ چھوٹے شیطان سے بڑے شیطان تلوار پڑھنا تو میں یہ نہ سوچے کہ وہ بچ کے نکل جائے گا اللہ کی اس. عزیز اور دوستو اور اس کے بعد کیا کہا, ایحسبو ان لن یقدر علیہ احد. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے اس کے نظریے میں یہ موجود ہے کوئی اس پہ قابو نہ پا سکے گا؟ وہ کہتا ہے بے تحاشا مال میں نے اڑایا. ابھی وہ ترجمہ ہی پیش کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا مال اڑا دیا, یعنی ایک طرف انسان جو بہت زیادہ کثرت سے دولت رکھتا ہے یہ نہیں سوچتا ہے کہ دوسری طرف کوئی بھوکا مر رہا ہے, ہفتوں بھوکا مر رہا ہے, مہینوں بھوکا مر رہا ہے, اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اس کے پاس پینے کو نہیں ہے, اس کے پاس پہننے کو نہیں ہے. آگے بڑھ کے گفتگو ہو رہی ہے, میں مسلسل اس سورہ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ایک ایسا سورہ ہے کہ آخر میں جا کے بتاتا ہے جو میرا موضوع بحث ہے کہ دیکھو توصیہ کرو وہ جس کو میں حکم دے رہا ہوں اور وہی میرا موضوع ہے. دوستو اب آگے بڑھ کے اللہ یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں بے تحاشا مال اڑا چکا ہوں, کیا وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اس کو دونوں آنکھیں زبان اور دونوں لب نہیں دیے ہیں؟ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے اس کو دونوں آنکھیں بھی دی ہیں تاکہ آنکھوں سے دیکھے اور عبرت حاصل کرے, ہم نے اس کو دونوں ہونٹ بھی دیے ہیں تاکہ اپنے ہونٹ سے گفتگو کرے, اس لیے کہ ہونٹ اس لیے دیے گئے ہیں کہ بغیر ہونٹوں کے انسان بات نہیں کر سکتا ہے. لازم ہے کہ یہ دونوں ہونٹ उसको दोनों आंखें दी हैं, हमने उसको दो लंग दिए हैं, दो होंठ दिए हैं, हमने उसको जबान दी है। इसका मकसूद यह है कि ये सोच लो कि हर शय अल्लाह के यहां पहुंच के जवाब देंगे, और जो कुछ भी कर रहे हैं हम उसकी जवाबदेही उस बात पर अल्लाह के यहां है। इरशाद ने फरमाया सलावत पढ़ना, अच्छी और बुरी दोनों राहों की हिदायत कर दी। इसका मतलब यह है कि इंसान का जो कॉन्शियस है, जो जमीर है, वो गलती पर ये कहता रहता है कि ये काम गलत है, और अच्छाई की तरफ मुतवज्जह करता रहता है कि ये काम मुनासिब है। यानी एक तरफ तो हिदायत कुरान से है और दूसरी तरफ हिदायत जमीर से है, और जमीर की जो हिदायत है वो पूरे आलम में है। जो कुरान को भी नहीं मानते, जो बाइबल को भी नहीं मानते, जो तौरात को भी नहीं मानते, जो गीता को भी नहीं मानते, जो और किताबों को नहीं मानते, और कोई मजहब नहीं रखते हैं, ला मजहब है, वो भी तो यही कहते हैं कि झूठ बोलना बुरा है और सच बोलना अच्छा है। वो भी तो यही करते हैं कि जिसको मदद की जरूरत है उसकी मदद करना अच्छा है, और जो भूखा मर रहा है उसको खिलाना अच्छा है। इसका मतलब यह है कि कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को हिदायत दे दी है और बता दिया है उसके लिए कि उसका अच्छा क्या है और बुरा क्या है।
लिखने वाले मौजूद हैं, वो दिल चाहने के ऊपर लिख
نتائج جو ہے وہ تمہارے کامیاب ہوں گے. تو اب ہر برائی سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. بغیر صبر کے برائی سے نہیں بچا جا سکتا ہے, چونکہ برائی کے اندر ہی اٹریکشن ہے, برائی کے اندر ہی لذت ہے, چونکہ برائی کے اندر ہی ہوا و ہوش ہے, برائی کے اندر ہی وہ ساری خواہشات ہیں. یعنی خواہشات سے روکنے کا سبب کیا ہے؟ کیوں اللہ چاہتا ہے کہ خواہشات سے روکا جائے؟ تو ایک ایسا خواہشات کا سمندر ہو جو بالکل بساط کی طرح سے لگا ہوا ہو, سجا ہوا ہو اور بلا رہا ہو. اب کوئی ہو جو اس کو روکے کہ خبردار ہو جاؤ, رکو یہاں پر. کون سی وہ شے ہے؟ وہ موت ہے جس کی طرف انسان کو غور کرنا چاہیے, توجہ کرنا چاہیے. نہ معلوم کس وقت بڑھاپا آ جائے, نہ معلوم کس وقت کی حرکت قلب بند ہو جائے, نہ معلوم کس وقت میں چلا جاؤں. اور اس کے لیے عزیز اور دوستو, میں اس سے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں اور اب بھی عرض کر رہا ہوں, اور میں نے بار بار اپنی تقاریر میں بھی اس بات کو پیش کیا ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اس کی طرف راجے رہیں. جب یہ بات ہوئی اور ایک تقریر کے اندر میں نے یہ بات کہی کہ اس حوالے سے کمیری صاحب کے خطبے سے کہ اگر عقل جو ہے وہ یہ علم رکھتی ہے کہ توحید ہے, عدالت ہے, قیامت ہے, نبوت ہے, ہدایت ہے, لیکن علم رکھنے کے باوجود بھی اس پہ ایمان نہیں ہے, اس پہ عمل پیرا نہیں ہے, اپنے وجود سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہے, تو وہ علم رہے گا لیکن ایمان نہیں ہوگا. اور یہی سبب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سارا علم ہونے کے ساتھ ساتھ بھی کفر بھی چلتا رہتا ہے, شرک بھی چلتا رہتا ہے. جب تک کہ قلب سلیم نہ ہو, جب تک کہ دل اس کو تسلیم نہ کر لے, جب تک کہ دل اس کو مان نہ لے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اس دل کی, اس قلب کی کوئی حقیقت نہیں ہے, صرف یہ ایک ایسا آرگن ہے کہ جو پورے جسم میں دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور انسان کی حرکت قلب جو ہے وہ اس کے بلڈ پریشر کے لیے رواں دواں ہے. مگر انسان نے کبھی سوچا نہیں, کبھی غور نہیں کیا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو اس کے اس پلسز کو چلا رہی ہے اور وہ قلب کی حرکت چل رہی ہے. وہاں کوئی پمپ لگا ہوا ہے؟
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
نہیں, صلوات تو پڑھ
لے.
دماغ کا, یعنی دوسرے لفظوں میں یہ عرض کر دوں کہ a symbol to refer to the spiritual, emotional, moral, and in the past also intellectual core of a human being. And the heart was once widely believed to be the seat of the human mind. ये concept जो पहले था, आज के साइंसदानों ने इस concept को तस्लीम नहीं किया, इसलिए कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उसकी कोई हकीकत नहीं है, और सबूत ये हुआ कि आज मेरा दिल खराब हो गया, उन्होंने किसी और का दिल लगा दिया। Thoughts वही हैं, फिक्र वही है, मैं अपने आप को भी पहचान रहा हूं, मैं दूसरे को भी पहचान रहा हूं, नहीं और आगे बढ़ के गुफ्तगू कर ले कि वो कल निकाल दिया और उसकी जगह एक मशीनरी लगा दी, तो ये एक मीडिएटर है। ये बात दुरुस्त है कि सारा हाफजा, सारा शऊर, सारा रहम, सारी फिक्र जो है वो उस दिमाग के सेल्स के अंदर है, जिसको परवरदिगार आलम ने ऐसा बनाया है कि साइंसदान कहते हैं कि अगर इस दिमाग के सेल्स को फैलाने की कोशिश की जाए तो सारी दुनिया की जमीन नाकाफी है। ये पावर है इस ब्रेन की और इस दिमाग की। अजीज और दोस्तों, अजीजान अली मर्तबत, और हमारे लिए साइंस ये कहती है कि हम 12% से ज्यादा ब्रेन पावर नहीं यूज करते, तो जब साइंस ने ये बात बता दी कि हम 100% पावर यूज नहीं करते हैं, तो जो 100% पावर यूज करके अगर ये बता दें कि इस दीवार के पीछे क्या है, तो ताज्जुब क्या है। यस, अल्लाह ने कुव्वत दी है, सलाहियत दी है, हाफिजा दिया है, अगर उनको ये कुव्वत दी है कि वो दिमाग की सारी ताकत और सारी सलाहियत को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ से निगाह उठा के लोहे महफूज का मुताला करके बता दे दुनिया को, तो इस बता चुका है। उसके बाद ये कहते हैं हार्ड है, लॉन्ग बीन यूज एज ए सिंबल to refer to the spiritual, emotional, moral, and the past also intellectual core of a human being, as the heart was once widely believed to the seat of the human mind. The word heart continues to be used poetically to refer to the soul and stylized the position of heart are extremely prevalent symbols. कहने का मकसद यही है दोस्तों कि चूंकि जब से इंसान की खिलकत हुई है और आज तक इतनी रिसर्च और तहकीर के बाद भी इंसान की फिक्र में उसकी तहजीब और उसका शऊर और उसका रोजमर्रा का जो स्टाइल है उसमें वो कल्ब को महवर बनाता है ख्वाहिश का और जज्बे का, इसलिए परवरदिगार आलम ने बार बार कल्ब का जिक्र किया है। मैंने छोड़ दिया है वो जो बाइबल के कोटेशन है, क्योंकि बाइबल के अंदर जो उनकी वर्सिस है उसके अंदर भी यही चीज इस्तेमाल की गई है। तो जिस सिस्टम में हम रहते हैं, जिस सूरत हाल में हम रहते हैं, उसी सूरत हाल के बारे में हमको कुरान मजीद ने या पिछले स्क्रिप्ट में बताया है। और उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूं। आज साइंस ये कहती है कि तुलु और गुरूब की कोई हकीकत नहीं है। सलावात पढ़ लो, तो मैं उसको मेरे साथ है निकलता है और न डूबता है। क्यों भाई, आपको सबको मालूम है कि आप यहां है, एक घंटे के बाद कहां है और फिर दो घंटे के बाद कहां है, तो मुसलसल सूरज जो है वो गर्दिश में है और जमीन भी गर्दिश में है। लेकिन अब तक पूरे ग्लोब पर जहां भी दुनिया में इंसान रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहां सुबह भी होती है और शाम भी होती है, और वो ही अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, सनराइज और सनसेट। हालांकि सनराइज और सनसेट की हकीकत कोई नहीं है, ना राइज हो रहा है ना सेट हो रहा है, हम भी अपनी जगह गर्दिश कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह गर्दिश कर रहा है, तो सिस्टम जो है पूरे का पूरा वो गर्दिश के अंदर है। तो अजीजों और दोस्तों, जब ये सिस्टम गर्दिश के अंदर है, लेकिन हम ये समझाने के लिए वो ये बताना चाहता है कि तुलू भी है और गुरूब भी है। जहां पे तुम रहते हो वहां पे तुलू है, जहां पे तुम रहते हो वहां पे गुरूब है, ताकि तुलू और गुरूब से तुम ये पहचानो कि हमारी बंदगी और इबादत कैसे करोगे। हमने तुम्हारे लिए तुलू और गुरूब से टाइमिंग मुकर्रर कर दिए हैं बंदगी के लिए, ताकि दुनिया वाले अब ये जान लें कि ये जो गर्दिश हो रही है نظام کے ساتھ اللہ نے تو کیوں منسلک کیا ہے تاکہ گلے پر ہر لمحے اللہ کی بندگی ہوتی رہے اور کوئی نہ کوئی اللہ کی بندگی کرتا رہے اور پہچان ہوتی رہے کہ یہ عبد ہے اور وہ معبود ہے. صلوات پڑھ لو. ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے انسانوں کے لیے, ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے انسانوں کے لیے, آپ پر ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے انسانوں کے لیے, اور وہ کتاب حق بالحق. متواصو بالحق, اور یہ کتاب کیا ہے؟ حق ہے. فمن اهتدى فلنفسه, بس جس نے ہدایت پالی اس نے اپنے ہی نفس کے لیے اچھا کیا. فمن اهتدى فلنفسه, یعنی کوئی ہدایت پا کے مولانا صاحب کو کچھ دینے والا نہیں, کوئی اچھے راستے پہ چل کے مفتی صاحب کو کچھ دینے والا نہیں ہے, کوئی اچھے راستے پہ چل کے اپنے گزرے ہوئے آبا اجداد کو دینے والا نہیں ہے. وہ تو اپنے اپنے کارنامے کر گئے اور اپنے نامہ اعمال میں لے گئے, اور ہدایت پانے کے بعد صحیح راستے پہ چلنے کے بعد کوئی اللہ کے اوپر بھی احسان کر کے اس کو کچھ دینے والا نہیں. اس لیے کہ اللہ نے اس مشین کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ مقصد پورا کرے, جیسے ہماری دنیا کے اندر سارے ایکوپمنٹ اور مشینیں جو ہیں وہ اپنے اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں. اگر پورا نہیں کرتے اٹھا کے گاربیج میں پھینک دیتے, اور یہاں کی دنیا تو ایسی ہے کہ جب خراب ہو گیا پھینک دیا, اس لیے کہ ٹیکنیک جو ہے وہ اتنی ایکسپینسو ہے کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے, گاربیج میں چلا جاتا ہے. صلوات پڑھنا تو میں اس کو قابل نہیں رہے, اب وہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں رہے. تو سمجھ لو کہ دنیا کے اندر چیزیں اگر مقصد کو پورا نہ کریں تو وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ تو پھر یہ جو مشین اللہ نے بنائی ہے اگر مقصد پورا نہ کیا جائے تو کہاں جائے گی؟ سلامات پڑھو تو میں آپ کو اچھی گزرنی ہے, اس لیے کہ وہاں کیا ہونا ہے ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے. سلامات پڑھ لو میں اس کو. اللہ صلی اللہ محمد علیہ وسلم, کیونکہ یہ دار ابتلاء ہے اور ہم کو دار ابتلاء کے لیے بھیجا گیا ہے, یہ دار آزمائش ہے, یہ دار امتحان ہے, اور سرکار حتمی مرتبہ نے بتایا ہے کہ یہ تجارت کی وہ منڈی ہے کہ جو تجارت کرو گے تو فائدہ پاؤ گے, اگر تم فائدہ پانا چاہتے ہو تو وہ تجارت کرو خزارا نہ ہو, نقصان نہ ہو, فائدہ ہی فائدہ ہو. اور حدیث آپ نے سنی ہے مسلسل علماء سے کہ دنیا مزرعۃ الآخرۃ, دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی, جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اللہ یتغفل انفس حین موتھا, ذرا صلوات پڑھ لیں. گفتگو ہوگی نفس کے اوپر بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے, وقت نہیں مجھے ملتا لیکن میں انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں گفتگو کروں گا کہ نفس کی حقیقت کیا ہے. اور نفس جو ہے وہ پاکیزہ بھی ہے, اور نفس جو ہے وہ بدکار بھی ہے, اور نفس جو ہے اس کے اوپر الہام بھی ہوا ہے, اور نفس جو ہے وہ اگر اس پہ الہام نہیں ہوا ہے اور بدکاری کی طرف چلا گیا ہے تو پھر اللہ اس کو اگر منہ موڑ کے جاتا ہے تو جانا دیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتھا, اللہ ہی وہ ہے کہ جو مرنے کے وقت ان کے نفوس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ متوفی ہو گئے. یہ قرآن ہی سے لیا گیا, وفات پا گئے. یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا. اور کچھ لوگوں کے نفوس جب وہ سوتے ہیں تو لے لیتا ہے. قرآن ہی پڑھ رہا ہوں بھائی, سوئے نہیں, سلوات پڑھتا تو میں اندر ان کے نفوس میں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ مردہ اور سویا سلوات پڑھ لے تو میں سو رہے ہیں غافل, اتنا غافل سو رہے ہیں کہ گھر کا دروازہ توڑ کے کوئی آیا بھی اور سب کچھ لے کے بھی چلا گیا اور ہم سو رہے ہیں. کیوں بھائی ایسے ہوئے ہیں نا, نہیں ہوا. تو یہ غفلت کیا ہے صورتحال, کہ سانس تو چل رہی ہے مگر نفس نہیں ہے. عزیزو دوستو, آپ غور کریں اور فکر کریں, یہ خواب کیا ہے کہ آپ کے خواب کے اندر آپ کہاں کہتے ہیں. تو دنیا والوں نے رسول کو بھی اپنا جیسا ہی سمجھ لیا. جیسے دنیا والے خواب کے اندر دنیا کی سیر کراتے ہیں اور ان کے نفس نکل جاتے ہیں اور وہ ادھر ادھر کی سیر کراتے ہیں, اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو بھی خواب کے اندر معراج ہو گئی اور وہ گئے خواب کے اندر اور آ بھی گئے اور جسم وہیں رہا. ارے شر نہیں آتی ہے تم کو, تم قرآن پڑھتے ہو. اس لیے اہل بیت کا ماننے والا وہ ہے جو رسول کو جسم و جسمانی یاد کے ساتھ اگر معراج پہ جانے والا نہیں کہتا ہے تو وہ اہل بیت کا بندہ نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, عقیدہ میں لازم ہے کہ ہم اہل بیت والے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جسم و جسمانیات کے ساتھ گئے, خواب میں نہیں گئے. کبھی بات یوں نہیں کرتا, خدا کی قسم بات کبھی یوں نہیں کرتا ممبر سے, یہ ان کی توفیق ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسرا بعبدہ. یہاں یہ نہیں کہا کہ تعریف ہے میرے محمد کی, ہے میرے ساتھ آپ. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تعریف ہے میرے محمد کی جو گیا وہاں تک, نہیں. سبحان الذی, سبحان ہے وہ, سبو و قدوس ہے وہ جو لے گیا اپنے بندوں کو راتوں رات. ارے تمہیں شرم نہیں آتی کہتے ہو کیسے لے گیا, جیسے سورج نکالتا ہے, جیسے چاند نکالتا ہے, جیسے مخلوقات کو خلق کیا ہے, جیسے زمین گردش کر رہی ہے, جیسے آفتاب گردش کر رہا ہے, جیسے کہکشائیں گردش کر رہی ہیں. ارے وہی تو سب کر رہا ہے, سب مان لیا کہ وہ کر رہا ہے. آپ کو کہہ رہا ہے میں لے گیا, کہہ رہا ہے میں لے گیا. سبحان الذی, وہ سبحان ہے جو لے گیا اپنے عبد کو اور عبد کو لے گیا. عبد کا اطلاق قائم ہوتا ہے, عبد کا اطلاق قائم ہوتا ہے, روح اور نفس میں خالی نہیں ہوتا. عبد کا اطلاق, عبد کا اطلاق جسم کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی وہ بندہ ہے, اس کا وجود ہے. یہ تو میں کل کے مجلس میں پیش کروں گا کہ حقیقت وجود کیا ہے دوستو, اور عبد کا اطلاق اور روح کا اطلاق اور نفس کے ساتھ. اس لیے کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیلات میں آ جا سکوں, بس اتنا سمجھ لیجئے کہ پیغمبر جسم و جسمانیات کے ساتھ گئے, مگر جب حجت زمین سے اٹھ جائے, ہے میرے ساتھ, جب حجت زمین سے اٹھ جائے تو زمین ساکت ہو جاتی ہے. میرے ساتھ نہیں ہے آپ کے ساتھ. کہتے ہیں نا کہ زنجیر ہلتی رہی, بوتلوں کا پانی چلتا رہا, بستر گرم رہا, ہے بھائی. اب جس کے حلق سے نہیں اترتا, نہیں اترتا. جب یہ ہی نہیں اترتا ہے تو ولایت علی کیا اترے گی, ہے بھائی. دیکھیں نا, اور کریں کہ روایت بھی ہے کہ زنجیر ہلتی رہی, پانی چلتا رہا, رک گیا جہاں چلا تھا, سب ہر شے ساکت ہو گئی. اچھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ گئے تھے تو تو ایک حجت جو رسول کے بعد آنے والا تھا وہ تو تھا زمین پہ. آپ سمجھے ہاں کہ وہ رسول سے پہلے وہاں بیٹھا ہوا تھا, زیادہ زمین حجت سے خالی تھی, وہ مہمانی کے لیے بلایا گیا تھا. تو رسول جب پہنچے ہیں تو وہ موجود تھا, حجت تھی نہیں, اس لیے زمین ساکت ہو گئی. تو پتا یہ چلا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کسی نے کہا مولا یہ مسجد حرام سے مسجد اقصا کا کیا معاملہ ہے, ذرا فرما دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کعبے سے اور بیت المقدس تک چلے گئے رسول. کہا بس یہی تو عقل کی بات ہے کہ اگر کعبے سے بیت المقدس ہی جانے کی بات ہوتی تو قرآن میں لانے کی کیا بات ہوتی, اس کو اتنا امپورٹنس دینے کی بات کیا ہوتی. یہ بات نہیں سمجھی ہے, یہ مسجد اقصا زمین کی مسجد نہیں ہے, جہاں حرم اللہ ہے, جہاں کعبہ ہے, بالکل اس کی سیر میں اوپر عرش کے نزدیک مسجد اقصا ہے. تو لے گیا اپنے حبیب کو راتوں رات سیر کرانے کے لیے اس مسجد سے اس مسجد تک, اس لیے یہ اتنا محترم ہے. کبھی کعبے جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کے دعا کرو تو وہ دعا تمہاری مقبول ہو کے سیدھی جاتی ہے عرش تک. اس لیے مقبولیت ہے کہ ایک ستون ہے جو بیت معمور تک جا رہا ہے. عزیزان علی مرتضی, تو بات تو اس بات کی ہو رہی تھی کہ اللہ سونے میں نفس کو اٹھا لیتا ہے. وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا, اور جب تم سوتے ہو تو تمہارے نفس کو کھینچ لیتا ہے, جیسے جب مر گیا تو کھینچ لے گیا. عزیزو دوستو, کبھی ہم سوچیں اور غور کریں کہ یہ سونا کیا ہے, یہ نوم کیا ہے, یہ نیند کیا ہے. خدا کی قسم اتنی نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو نیند نہیں آتی ہے ان سے پوچھو. دولت کے سبب سے نہیں سوتے, خوف و ہراس سے نہیں سوتے, دنیا کے اور مسائل کے سبب سے نہیں سوتے. یہ جو بڑے بڑے پالیٹیشن اور بڑے سپر پاور کے ستون کھڑے ہوئے ہیں بت, ان سے پوچھو کہ یہ سونے کے لیے کیا کرتے ہیں, اتنی آسانی سے ان کو نیند نہیں آتی. عزیزو دوستو, تو یہ نیند کیا ہے؟ نعمت ہے. تو اب عزیزو دوستو, یہ نیند ایسی ہے کہ اس نے بتا دیا کہ مخلوق کو میں نے یہ نعمت دی ہے, مگر یہ گمان نہ کرنا کہ وہ خالق جو ہے وہ بھی سو جاتا ہے. اس لیے کہہ دیا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, وہ ایسا ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. اور کسی نے, بنی اسرائیل تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, کسی نے کہہ دیا موسیٰ سے کہ بھائی یہ اللہ جو ہے یہ کبھی آرام نہیں کرتا, جبکہ یہ جو ہے قرآن مجید کے اندر انہوں نے سوچا کہ اللہ کے ہاتھ بند گئے اس لیے ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. بات کہتی ہے, ورنہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے, ید اللہ مغلولہ, اور آرام سے بیٹھ گیا ہے, دوسرے سب کام کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہا کچھ. تو سوال یہ کیا کہ اللہ کا کچھ ہٹتا نہیں. بات آ گئی, ایک تو میں اس کو صلوات پڑھنے بلند آواز سے, سارے سوال جو ہیں وہ رپورٹر کی حیثیت میں موسیٰ علیہ نبینا طور پہ لے جاتے تھے اللہ حضور کے پاس کہ سرکار آپ کے بندے یہ کہہ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ آپ سوتے نہیں کبھی, کبھی آرام نہیں کرتے, آپ تھکتے ہی نہیں کبھی. تو اللہ تعالیٰ بھی جواب اتنی آسانی سے نہیں دیتا, ڈالے سلوات پڑھ لو میں اس کو. یہی حقیقت ہے. پریکٹیکلی دیکھو, تم نے سوال کیا ہے, ابراہیم نے سوال کیا تھا زندہ کیسے کرتا ہے, دکھا دیا تھا. انہوں نے سوال کیا کہ سوتا نہیں ہے, آرام نہیں کرتا ہے, تو اللہ نے کہا کہ میں سوتا ہوں نہیں سوتا ہوں یہ بات میں ہوگی بات, پہلے میں تمہیں ایک کام دے رہا ہوں, جاؤ کرو. اور دو شیشے دیے اللہ نے, اور یہ کہا موسیٰ جاؤ, اور دونوں ہاتھوں میں ایک ایک شیشہ لے کے بیٹھو, اور ٹکرانے نہ پایا اور ٹوٹے ہیں. اب موسیٰ لے آئے اور بیٹھے ہیں, یعنی نبی ہیں, اولو العزم ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, اتنا درجہ بلند ہے کہ کلیم اللہ ہے, ڈائریکٹ کلام کیا ہے اللہ نے. ہے بھائی, شیشے ہاتھ میں لیے بیٹھے, اب کہاں تک کنٹرول کر سکتا ہے نیند کو اگر آ رہی ہے تو پھر تو یہ تو ایک نیچرل بات ہے دوستو، یہ فطری تقاضا ہے، کتنا کنٹرول کرے گا؟ اس لیے جہاں جہاں فطری تقاضے ہیں، بڑی توجہ سے میری بات کو سننا، جہاں جہاں فطری تقاضے ہیں اس لیے کہ یہ دین کی فطرت ہے، وہاں اللہ نے حدود مقرر کر کے کہا ہے اپنے سارے فطری تقاضوں کو پورا کرو، سب فطری تقاضوں کو پورا کرو مگر حدود میں رہ کے پورا کرو۔ یہی جو عورت ہے تمہارے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے اگر تم اپنی زوجیت میں اس کو لے آؤ، فطری تقاضے کو پورا کرو گے مگر اس حوالے سے کرنا جس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ دوستو، تو تقاضائے فطرت یہ ہے کہ نیند غالب آ جاتی ہے چاہے کچھ ہو، اور ایک مثل کہی جاتی ہے کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے، اور ہم کبھی کبھی سوچا کرتے تھے کہ بھی پتہ نہیں کیسے آتی ہے، مگر گاڑی چلانے میں جب سٹیئرنگ پہ ہمیں نیند آئی اس وقت پتہ چلا۔ سارا تھری لین کی ٹنل تھی جس میں مجھے نیند آئی سٹیئرنگ کے اوپر، پہلی لین سے تیسری لین میں گاڑی چلی گئی، بچانے والی ذات کو اس کی، فرشتے چلتے ہیں ساتھ، تو اندازہ ہوتا ہے کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے کہا جاتا ہے۔ تو اب کیسے نیند آئے موسیٰ کو؟ لہذا جیسے ہی موسیٰ کو نیند آئی تو وہ دونوں شیشے ٹکرا گئے اور چکنا چور ہو گئے، فوراً آواز آئی، موسیٰ کیا ہوا؟ ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹوٹنے نہ پائے، کہا مالک تو جانتا ہے، تو غالب ہے اور میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے اور میں تیرا عبد ہوں۔ کہا دیکھ لیا تم نے کہ تمہارے لیے اگر نیند آ جاتی ہے تو یہ دو شیشے تم ثابت نہیں رکھ سکتے ہو، تو اگر اللہ کو نیند آ جائے یا اونٹ آ جائے تو یہ سارا نظام عالم غالب آ جائے۔ کہ نیند میں اللہ نفسوں کو لے لیتا ہے، اور جن کی حیات جاری رہنا چاہتا ہے اسی مشیت میں ان کی نفسوں کو واپس کر دیتا ہے۔ اس کی توضیح میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے تفسیر میں کہ آدمی کے بدن میں ایک تو نفس ہے جو عقل و تمیز کی کنجی ہے۔ کیا بات کا بتا کیا نفس جو ہے وہ عقل و تمیز کی کنجی ہے، یعنی نفس کیا ہے؟ کل اس پہ گفتگو خدا کی، نفس کیا؟ نفس ہی تو ہے سب کچھ۔ اجمال اصغر صاحب جو ہیں وہ متنفس ہیں، اور جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اجمال اصغر صاحب اس پنجرے سے نکل کے چلے جاتے ہیں، یہی تو انتقال ہے، اس پہ گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، بس تمام ہو چکا ہے آج کی حد تک، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لازمی امر یہ ہے کہ توصیہ حق بھی ہوتا رہے اور توصیہ سب سے ہوتا رہے، اور جو ایمان میں کامل ہے، جو عمل میں افضل ترین عمل کرنے والے ہیں، وہ اس بات کی طرف مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔ اسی سبب سے حسین ابن علی نے کہا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ کسی سلطنت کے لیے جا رہا ہوں، نہ کسی دولت کی حوث کے لیے جا رہا ہوں، مگر اللہ کی مشیت میں یہ تھا کہ حسین ابن علی اگر شہید بھی ہو جائیں تو حسین کی دلوں پہ سلطنت ہو، دنوں پہ حکومت ہو، دنوں پہ راج ہو، برسہ برس گزر جائیں، صدیاں گزر جائیں، باپ مر گئے 30 برس گزر گئے، بیٹا مر گیا 40 برس گزر گئے، دادا مرے تھے اس کو 50 برس گزر گئے۔ عزیزو اور دوستو، کوئی آ کر یہ نہیں کہتا بھائی آج آپ کے دادا کی برسی کی مجلس ہے آپ غم نہیں منا رہے، آپ رو نہیں رہے، آپ کہیں گے ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، ہم تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہم نے اپنے دادا کو دیکھا ہی نہیں تھا، تو ہم کیا مانیں؟ اب اندازہ ہوا حسین کے غم کی اہمیت کا؟ دیکھا ہی نہیں ہے، مگر جیسے ہی نام سنتے ہیں اور حسین کے ساتھ دینے والوں کا نام سنتے ہیں تو آنکھ میں اشک بھر آتے ہیں، گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کربلا کے منظر کو۔ یہی تو ہے کیسے کیسے جیانے جوان حسین ابن علی کے ساتھ گئے اور انہوں نے اپنی حیات کو قربان کر دیا حضرت سید الشہداء پر۔ یوں ہی تو نہیں پڑھتے، مجھے کسی صاحبزادے نے یہ کہا تھا کہ زیارت ناحیہ سے کچھ جملے پڑھوں، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس جو مفاتی ہے اس کو مجھے زیارت ناحیہ نہیں مل سکی ہے، جب مل جائے گی تو پیش کر دوں گا، اور میں زیارت ناحیہ میں سے کوئی جملے اس وقت تک نہیں بیان کر سکتا جب تک کہ اس کو دیکھ نہ لوں، سمجھ نہ لوں، عزیز اور دوستو تو ذرا سوچئے گا حسین ابن علی کے ساتھ کیسے کیسے لوگ تھے، یعنی انصار بھی تھے اور مصاحبین بھی تھے، دوست بھی تھے، بچپنے کے چاہنے والے بھی تھے، لیکن جگر کے ٹکڑے بھی تھے حسین کے ساتھ، اور ایسے جگر کے ٹکڑے تھے کہ حسین نہیں چاہتے تھے کہ وہ آنکھوں سے ہوجل ہو جائے، بھائی کی نشانی ایک ہی تو تھی، نہیں میں کہوں گا قاسم سے ایک چھوٹا بھی بھائی تھا قاسم کا، ہاں میں اس کی شہادت بھی پڑھوں گا، لیکن پہلے ذرا اس کو سن لیجئے، یہ حسن کا شہزادہ ہے، حسن ابن علی وہ شہزادہ ہے رسول اللہ کا کہ جس کی شہادت 50 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور 10 برس کے بعد حسین ابن علی کی شہادت ہے، تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ 10 برس کا عرصہ یہ ہے، اور جب حسن ابن علی کی شہادت ہوئی تو قاسم کی عمر کیا ہوگی، کچھ برس کے تھے قاسم ابن حسن، اتنے سمجھدار نہیں تھے، کچھ برس کے تھے، لیکن حسن ابن علی کے آخری وقت میں حسن ابن علی نے جو کردار ادا کیا ہے، ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو بلایا اور کہا دیکھو یہ بچہ جو ابھی چھوٹا ہے وقت گزرتے گزرتے اس قابل ہو جائے گا کہ اس کو ساتھ لے کر جانا، دوستو بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، ساتھ لے کر جانا، یہ میری نمائندگی کرے گا، ظاہر ہے کہ جہاد کا وقت جب گھوما ہو جائے گا حسین ابن علی جہاد کی مندر بنائیں گے تو یہ میری نمائندگی کرے گا، ہاں دوستو سب نے دیکھا حسن ابن علی شہید کر دیے ہیں، زہر حلال سے زینب دیکھ رہی ہیں، ارے ابھی کل ماں کا جنازہ اٹھا تھا، کل نانا کا جنازہ اٹھا تھا، کل باپ کے سر پہ دربت لگی تھی 40 ہجری میں، آج حسن نے مجتبا کو زہر حلال سے شہید کر دیا، دشت میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے ہیں، بہن کہتی ہے ہائے ارے بنجتن میں 4 افراد گزر گئے، میرے حسین کو خدا سلامت رکھے، اب بنجتن میں ایک ہی من باقی رہ گیا ہے، یہ حسن مجتبا ہے عزیز اور دوستو، حسن مجتبا کا جنازہ اٹھا کے جب لے جایا گیا وصیت یہ تھی کہ نانا کے پہلو میں دفن کر دینا، لیکن اگر وہ نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دے تو اس کو لے جا کے بکری میں دفن کر دینا، ابھی تو سنو گے یہ حسن کا جنازہ ہے، کوئی جنازہ گھر سے جاتا ہے تو اس پہ تیر نہیں برستے ہیں، اس پہ تیر نہیں لگے ہوتے ہیں، یہ حسن کا جنازہ تھا، گھر سے گیا اور تیر اتنے پابند ہو گئے کہ واپس گھر میں آ گیا، اللہ اللہ یہ حسن مجتبا کی شہادت ہو چکی، وقت گزرتا چلا گیا، اپنا تیار ہو گیا، کربلا کی منزلوں میں پہنچ گیا تو محرم کو وارد کربلا ہو گیا، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، شب عاشور کو حسین ابن علی اپنے خیمے میں ہے، انصار بھی بیٹھے ہیں، اقربا بھی بیٹھے ہیں، جگر کے ٹکڑے بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، حسین ابن علی نے شمع کو گل کر دیا، ابھی شب عاشور میں اس منظر کو میں بیان کروں گا، بس اتنا سن لیجئے کہ جب شمع گل ہو گئی اور حسین ابن علی نے شمع دوبارہ روشن کی اور جو بیان کرنا تھا وہ کر چکے، تو ایک مرتبہ بھتیجے نے پوچھا کہ چچا جان، امو جان، یہ بتائیے کہ میرا نام بھی ہے فہرست شہادت میں، آپ نے فرمایا قاسم بیٹا صرف تمہارا ہی نام نہیں ہے، تمہارے چھوٹے بھائی عبداللہ کا نام بھی ہے جس کو علی اصغر سمجھتی ہے دنیا، تو ایک مرتبہ قاسم کہنے لگے ارے آپ نے کیا کہہ دیا، امو جان کیا یہ ملائنہ خیمے میں در آئیں گے، میں کہوں گا قاسم تم اس وقت ہوتے تو دیکھتے کیسے خیمے میں در آئے، ہاتھوں پہ تمہارے بھائی کو لے کر جاؤں گا سوال کرنے کا پانی کے لیے، عزیز اور دوستو بس حسین ابن علی نے بھی بچے سے ایک سوال کر لیا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، سب نے سوچا ہے لیکن کوئی بتا نہیں سکتا ہے، یہ اہل بیت کے گھرانے کا بچہ ہے، قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حسین ابن علی نے پوچھا قاسم بیٹا موت کا ذائقہ کیسا ہے تمہارے نزدیک، تم کیسا محسوس کرتے ہو، ابھی تو قاسم نے چکھا بھی نہیں ہے، مگر جانتے ہیں کہتے ہیں مجان شاید سے زیادہ شیریں ہے موت میرے لیے، ہاں اور دوستو صبح عاشور نمیدار ہو گئی، ایک مرتبہ قاسم ابن حسن نے دیکھا اصحاب سارے جا چکے، بار بار قاسم کہتے ہیں امو جان مجھے اجازت دیجئے، کہتے ہیں میں کیسے تمہیں جانے دوں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، اصل تاپا میں جب اپنے بھائی حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، عزیز اور دوستو راوی یہ کہتا ہے کہ جب سارے انصار اور اقربا جا چکے تو ایک مرتبہ بار بار بچے کے کہنے پر بھی حسین ابن علی نے اجازت نہ دی، تو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور دیکھا سر سے پیر تک ایک خاتون باہر آ گئی ہے، حسین ابن علی کرسی پر بیٹھے تھے، عباس نزدیک تھے، پوچھا عباس سے ایک اور خاتون ہے جو باہر آ رہی ہے، عباس نے کہا یہ بھابھی ہے جو باہر آ رہی ہے، بس ایک مرتبہ نزدیک پہنچی دست اعظم جوڑ کے حسین ابن علی کھڑے ہو گئے، کہا پریشان تھے، اجازت نہیں ملتی تھی۔ ایک مرتبہ سویت میں بیٹھ گئے، ذرا سی دیر میں یہ خیال آیا کہ باپ کے جانے کے بعد ماں نے ایک تعبیر باندھا تھا، اور یہ باپ کی وصیت تھی کہ قاسم سے یہ کہہ دینا کہ جب کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو اس کو کھول کر پڑھ لے۔ ایک مرتبہ باتیں کھل گئی، قاسم نے کہا اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہے، سب کو اجازت مل رہی ہے، مجھے اجازت نہیں ملتی۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ تعبیر کو کھول کر پڑھا، لکھا تھا بسم اللہ الحمد للہ ہم جان۔